السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے نیوز شو کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں ہفتے کی شب کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں۔ لیجیے پیش ہیں خبریں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
راولپنڈی میں بم دھماکے کے بعد جوڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت، طالبان کے ایک دھڑے نے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا سے خبر ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری جنوبی ایشیا اور یورپ کے دورے پر ہیں۔ اور عالمی خبروں میں، فرانسیسی پولیس دہشت گردوں کی ساتھی ایک خاتون کو تلاش کر رہی ہے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا ہے کہ راولپنڈی میں امام بارگاہ پر خودکش حملہ ان کا کام ہے۔ انہوں نے اس قسم کے حملوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے شہر راولپنڈی میں جمعے کی شب ایک امام بارگاہ کے مرکزی دروازے پر ہونے والے خودکش بم حملے کے بعد شہر بھر میں سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی پولیس نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی بڑھانے کے علاوہ اہلکاروں کے گشت میں اضافہ کر دیا ہے۔ ادھر کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار کے ترجمان نے ہفتے کو ایک بیان میں راولپنڈی میں امام بارگاہ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ شدت پسند تنظیم کے ترجمان احسان اللہ احسان نے اپنے بیان میں مزید ایسے حملوں کی دھمکی بھی دی ہے۔ طالبان کی طرف سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے دعوے پر سرکاری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے ایک بیان میں اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کو دہرایا۔ خودکش بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک جبکہ لگ بھگ 15 زخمی ہو گئے تھے، جو راولپنڈی کے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ صوبہ پنجاب کے سابق وزیر قانون اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی رانا مشہود نے ہفتے کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، حکومت وقت، آرمی، سب ایک پیج پر ہیں اور ریزولو کیا ہے کہ ہم نے اب اس ملک میں نہ تو کوئی گڈ طالبان ہے نہ کوئی بیڈ طالبان ہے۔ اس ملک کے نظریے، اس ملک کے آئین کے خلاف بندوق اٹھانے والا اس ملک کا دشمن ہے، اس ملک کا، اس قوم کا دشمن ہے، اور اس کے خلاف ہم اکٹھے ہیں۔
پولیس کے مطابق جمعے کو راولپنڈی میں خودکش حملہ آور امام بارگاہ میں داخل ہونا چاہتا تھا اور جب اسے روکا گیا تو اس نے اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق امام بارگاہ ابو محمد رضوی میں محفل میلاد جاری تھی جس میں لگ بھگ 150 افراد شریک تھے۔ مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں معمول کی لوڈ شیڈنگ تھی، اس لیے خودکش حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلیوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ راولپنڈی کے ایک گنجان آباد علاقے میں واقع امام بارگاہ پر یہ خودکش حملہ ایسے وقت کیا گیا جب پاکستانی فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں تیز کر رکھی ہیں۔ ادھر جمعے کی شب راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں ایک مجرم خالد محمود کو پھانسی دی گئی۔ پاکستانی فضائیہ کے اہلکار خالد محمود کو 4 دیگر افراد کے ہمراہ 2003 میں ملک کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی پر سزائے موت سنائی گئی تھی۔ 4 میں سے 2 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ واضح ہے کہ جمعہ ہی کو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے پرویز مشرف پر حملہ کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ان افراد کی درخواست کی سماعت کے دوران حکومت کا موقف جاننے کے لیے وفاق کو نوٹس جاری کیا تھا۔ پشاور کے اسکول پر طالبان کے مولک حملے کے بعد گزشتہ ماہ وزیر اعظم نواز شریف نے دہشت گردی کے جرم میں سزا پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد کے حوالے سے عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد سے اب تک 10 شدت پسندوں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے نے ہفتے کے روز دعویٰ کیا ہے کہ راولپنڈی امام بارگاہ پر خودکش حملہ ان کا کام ہے، اور اسی دوران پاکستان کی وزارت داخلہ اور انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نے قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے سلسلے میں صوبائی حکومتوں اور فوج کے تعاون سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔
پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیوں نے چند ایسے مدارس کی نشاندہی کی ہے جن پر دہشت گرد تنظیموں سے روابط کا شبہ ہے اور اس کی تحقیق کے لیے 3 نکاتی حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے۔ بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے مدارس کے خلاف کارروائیوں کے اعلان پر شدید تحفظات سامنے آئے تھے، لیکن حکومتی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ مکمل تحقیقات کے بعد صرف ان مدارس کے خلاف کارروائی ہوگی جو کسی شرپسندانہ سرگرمی کے حامی یا اس میں ملوث پائے گئے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ملک بھر میں روزانہ کی بنیاد پر سرچ آپریشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں اب تک مزید 2000 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ملک میں غیر قانونی موبائل فون سمز کی فروخت کو روکنے اور ان کے استعمال پر پابندی کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، اور فون کمپنیوں کو 90 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ تمام سمز کی تصدیق کا عمل مکمل کر لیں، بصورت دیگر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تمام متعلقہ ادارے تیزی سے مصروف عمل ہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی زیر صدارت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قومی ادارے نیکٹا اور دیگر متعلقہ اداروں کے عہدیداروں کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں اب تک ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ بیان کے مطابق اب تک 4 کروڑ سمز کی تصدیق کی جا چکی ہے، جبکہ دیگر 10 کروڑ کی تصدیق کے لیے موبائل فون کمپنیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 90 روز میں یہ عمل مکمل کیا جائے گا۔ ملک میں دہشت گردی کے لیے ایک عرصے سے موبائل فون کو ڈیوائس یعنی آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے اور حکام اسے ایک انتہائی حساس معاملہ قرار دیتے آ رہے ہیں۔ 16 دسمبر کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے ملکی تاریخ کے بدترین دہشت گردانہ حملے کے بعد تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں اور پاکستانی فوج کی مشاورت سے حکومت نے ایک متفقہ لائحہ عمل ترتیب دیا تھا، جس کا مقصد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات کرنا ہے۔ پشاور اسکول حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے اندراج کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے اور صرف پنجاب میں حالیہ دنوں کے دوران 7000 پناہ گزینوں کو رجسٹر کیا گیا۔ پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان پناہ گزین گزشتہ 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے مقیم ہیں، جن میں سے تقریباً 17 لاکھ رجسٹرڈ ہیں، جبکہ باقی بغیر قانونی دستاویزات کے یہاں موجود ہیں۔ اکثر جرائم میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے بھی شواہد ملتے رہے ہیں اور اسی بنا پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق نفرت انگیز مواد اور لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس ضمن میں 176 شکایات رجسٹر کی گئیں اور لاؤڈ اسپیکر کے غلط استعمال پر 115 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا۔ علاوہ ازیں شدت پسند کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے حامیوں کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے اور حکام کے بقول صرف پنجاب میں ایسے 95 افراد کی نشاندہی ہونے کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک تمام شرپسند عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں دہشت گردی ختم کرنے اور شہر کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے رینجرز کی پولیس کی مدد سے کارروائی جاری ہے۔ اس بارے میں کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
صوبہ سندھ کے دارالحکومت اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تقریباً 1.25 سال سے پولیس کی مدد سے رینجرز کا آپریشن جاری ہے، اور یہ دعویٰ بھی کہ شہر میں دہشت گردی اور بڑے جرائم پر قابو پایا جا رہا ہے۔ سانحہ پشاور کے بعد بننے والے قومی ایکشن پلان اور 21ویں آئینی ترمیم کے تحت وزیر اعلی سندھ کی زیر سرپرستی ہونے والے اجلاس میں قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے ایک ایگزیکیوشن کمیٹی، لیگل کمیٹی، انٹیلیجنس کمیٹی اور میڈیا کمیٹی بنائی گئی، اور صوبے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ جبکہ غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کے خلاف کارروائی اور کرایہ داروں اور ملازمین کے کوائف کی رجسٹریشن کو بھی لازمی قرار دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی ایک اجلاس میں سندھ حکومت کو ہدایت جاری کی کہ صوبے میں تعلیمی اداروں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے اور پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انہیں ہتھیار، گاڑیاں اور دیگر سامان دیا جائے تاکہ وہ دہشت گردی سے لڑ سکیں۔ لیکن اب تک ان تمام ہدایات، احکامات اور بیانات کا نتیجہ کیا نکلا، اور خاص طور پر کراچی کی صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا،
کراچی بیسیکلی انگورنیبل ہو گیا، اور اب اس کی بہت سی جو ہے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں، کوئی ایک اور ملٹیپل، کیونکہ ملٹیپل یہاں کانفلکٹس ہیں، کوئی ایک کانفلکٹ نہیں ہے.
مظہر عباس کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس تفصیلات موجود ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر پتا چلایا جا سکے کہ کس کالعدم تنظیم میں کتنے لوگ شامل ہیں. کراچی میں سب سے زیادہ نمائندگی رکھنے والی صوبہ سندھ کی اہم جماعت متحدہ قومی موومنٹ کو سندھ کی صورتحال پر بالعموم اور کراچی کی امن و امان کی صورتحال پر بالخصوص تحفظات ہیں. ہفتے کو بھی متحدہ قومی موومنٹ اپنے ایک کارکن کی زیر حراست ہلاکت پر احتجاج کر رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
مسلسل یہاں پر جو ایک سیکٹیرین کلنگ ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے, اور جس امپیونٹی کے ساتھ یہ فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیمیں جس میں کلدم تنظیمیں بھی شامل ہیں, جو نام بدل کر کام کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں, اس کے علاوہ لشکر جھنگی اور سپاہ صحابہ جو جیسی بین آؤٹ فٹس بھی ہیں, ڈاکٹرز انجینئرز لائرز پروفیسرز کو باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد میں جو انٹیلیجنسیا ہے اور خاص طور پر مکتب تشیع کی جو انٹیلیجنسیا ہے اس کو جس تیزی کے ساتھ یہاں پر قتل کیا جا رہا ہے وہ باعث تشویش ہے.
ایم کیو ایم کے کارکنوں کی شہر میں اور زیر حراست قتل کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے حیدر عباس رضوی نے کہا کہ حکومت سندھ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے اور آپریشن ضرب عزم کا دائرہ کار کراچی تک پھیلایا جائے. حکومت سندھ کا موقف پیش کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
ٹارگیٹڈ آپریشن تو کراچی میں پچھلے ستمبر سے تقریباً سال سے اوپر ہو گیا ہے, وہ جاری ہے اور انہیں دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری ہے, جس میں ہمارے پولیس اور ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں. اور ضرب عز کی اگر آپ تناظر میں تمام معاملات کو دیکھتے ہیں تو خاص طور پر پشاور سے آنے کے بعد جو نیشنل پلان آف ایکشن ترتیب دیا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن صوبہ سندھ میں بھی ہوگی, تو اس حوالے سے جو بھی اب تجاویز سامنے آئی ہیں چاہے وہ فوجی عدالتوں کا قیام ہے, چاہے وہ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی کا جو عزم ہے وہ تو ہر حالت میں پورا کرنا ہے.
کراچی سمیت صوبہ سندھ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں. ہفتے کو میرپور خاص میں ڈاکوؤں کے خلاف ایک آپریشن میں دو افسران سمیت پانچ پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے, جبکہ تین انتہائی مطلوب ڈاکو بھی مارے گئے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
لیجیے باقی عالمی خبریں. فرانسیسی پولیس نے سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے, جبکہ ایک عورت کی بڑے پیمانے پر تلاش جاری ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ہفتے پیرس میں دہشت گرد حملوں کے ایک ہلاک شدہ مشتبہ شخص کی ساتھی ہے. حکام 26 سالہ حیات بومدین کو تلاش کر رہے ہیں جو آمدی کولیبالی کی دوست ہے, جس نے ایک کوشر مارکیٹ میں چار دکانداروں کو ہلاک کر دیا تھا اور خود بھی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا. موقع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے یہ عورت پیرس میں جیوش کوارٹر نامی اس علاقے میں یرغمالوں کو آزاد کروانے کی سیکیورٹی فورسز کی کوشش کے دوران افراتفری میں وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہو. اس سے پہلے بومدین کو تصویروں میں اسلام کے روایتی لباس میں ملبوس نشانہ بازی کی مشق کرتے دکھایا گیا تھا. کولیبالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شریف اور سعید قواشی بھائیوں کا ساتھی تھا جو بدھ کو پیرس میں شارلی ایبڈو جریدے پر حملے کے مشتبہ افراد تھے. ان بھائیوں کو پولیس نے جمعے کے روز یرغمالوں کو رہا کروانے کی کوشش میں پیرس کے شمال میں ہلاک کر دیا تھا. اس بارے میں کچھ اور تفصیل پیرس سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا برائنٹ کی رپورٹ میں بہجت جیلانی پیش کرتے ہیں.
فرانس کے وزیر اعظم مینوئل والس نے پیرس کے مضافات ایبوی میں ہفتے کے روز خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ فرانس بھر میں دہشت گردی کے خلاف ریلیوں میں اتوار کے روز بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوں. یورپ کے متعدد لیڈروں سے بھی توقع ہے کہ پیرس میں ہونے والے ایک مظاہرے میں وہ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے ساتھ شامل ہوں گے. فرانسیسی وزیراعظم کہتے ہیں کہ دہشت گرد فرانسیسی عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور ان میں ٹوٹ پھوٹ کے خواہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا بہترین جواب آزادی کے حق میں فعال ہونا ہے. والس نے ایک ایسے وقت پر عدم برداشت اور یہود مخالف جذبات کے خلاف بھی خبردار کیا جبکہ فرانسیسی مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کو اس نوعیت کے واقعات کے بعد انتقامی کارروائیوں کا خطرہ رہتا ہے. حکام نے کہا کہ فرانس اس وقت بدستور انتہائی چوکسی کی حالت میں رہے گا جبکہ حملہ آوروں کے بارے میں نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. یمن سے ملنے والی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ جزیرہ نما عرب میں القاعدہ نے شارلی ابڈو روز نامے پر حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے. اس حملے میں بدھ کے روز درجن بھر افراد ہلاک ہو گئے تھے. امریکی اور یمنی عہدیداروں کو مبینہ طور پر یقین ہے کہ ایک عملہ آور سعید قویشی کو 2011 میں یا تو گروپ نے ٹریننگ دی تھی یا پھر وہ گروپ کے ساتھ مل کر لڑا بھی تھا. ایسوسیٹڈ پریس نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ ایک عسکریت پسند مذہبی عالم نے مزید حملوں کی بھی دھمکی دی ہے. فرانس کے بی ایف ایم ٹیلی ویژن پر بات کرتے ہوئے سعید کے چھوٹے بھائی شریف نے کہا کہ اسے بھی یمن میں القاعدہ نے تربیت دی تھی جس کے بعد وہ پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا. تیسرا حملہ آور امیدی کولیبالی پیرس میں حلال اشیاء والی ایک مارکیٹ پر پولیس حملے کے دوران ہلاک ہوا جہاں وہ کچھ لوگوں کو یرغمال بنائے ہوئے تھا. اس کی خاتون دوست حیات بومدین بھی مشتبہ افراد میں شامل ہے. دو قویشی بھائیوں کی کولیبالی کے ساتھ رابطے تھے جس نے شریف قویشی کے ساتھ جیل میں وقت گزارا تھا. پولیس کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہونے سے کچھ دیر پہلے بی ایف ایم کے ساتھ بات کرتے ہوئے کولیبالی نے کہا کہ اس نے اور قویشیز نے مربوط حملوں کا پروگرام بنایا تھا. پیرس کے پروسیکیوٹر فرانسوا مولان کا کہنا ہے کہ کولیبالی کے ساتھی بومدین اور شریف قویشی کی ساتھی کے درمیان مسلسل رابطے تھے. حملہ آوروں کو ہلاک کرنے والی پولیس کو سراہا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کی ناکامی کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان افراد کے عسکریت پسندوں کے ساتھ تعلقات کا علم بھی تھا. عہدیدار کہتے ہیں کہ 1200 اور 1400 کے درمیان فرانسیسی شہری عراق اور شام میں جہادیوں کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں جن سے مستقبل میں حملوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. بیچ جلانی, اردو ویو اے, واشنگٹن.
اس سے پہلے ایک رپورٹ میں ہماری نامہ نگار لیزا برائنٹ ہی نے اطلاع دی تھی کہ پیرس میں واقع کوشر مارکیٹ میں ہونے والی ایک کاروائی میں پولیس نے مسلح شخص کو ہلاک کر دیا جس نے متعدد افراد کو یرغمال بنایا ہوا تھا. اس کاروائی پر فرانس کے صدر فرانسوا اولاں نے قوم سے اپنے خطاب میں سیکیورٹی اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا. تفصیلات انجم ہیرلڈ گل بیان کرتے ہیں.
جمعے کو دیر گئے دو مختلف مقامات پر پولیس نے اپنی کاروائی کا آغاز کیا اور دونوں جگہوں پر حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا. پیرس کے شمال میں واقع شارلس ڈی گوال ہوائی اڈے کے قریب ایک اشاعت خانے میں پناہ لیے ہوئے شریف اور سعید قویشی کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. یہ دونوں بھائی پیر کے روز پیرس میں قائم شارلی ابدو نامی جریدے پر حملے کے مرکزی ملزمان تھے. اسی وقت پولیس نے پیرس میں واقع ایک کوشر مارکیٹ پر بھی کاروائی کا آغاز کیا تھا جہاں ایک شخص نے متعدد لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا. آمدی کولیبالی نامی اس حملہ آور کو پولیس نے کاروائی کے دوران ہلاک کر دیا. متعدد یرغمالی بھی کاروائی کے دوران ہلاک ہو گئے. کاروائی کے بعد بات کرتے ہوئے فرانس کے وزیر داخلہ برنارڈ کیسنوو نے کامیاب کاروائی پر پولیس کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا, اس ہفتے رونما ہونے والے واقعات سے فرانس کو لاحق خطرات اجاگر ہوئے ہیں. امریکہ اور یورپ کے وزراء اتوار کے روز دہشت گردی سے متعلق امور پر بات چیت کریں گے. فرانس کی حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ اس خونی ہفتے کا ڈرامائی اختتام پولیس کی کامیاب کاروائیوں پر ہوا. شارلی ابدو پر ہونے والے حملے نے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ابھی تک مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئیں لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ کولیبالی اور قویشی برادران کا آپس میں تعلق تھا. کولیبالی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک خاتون پولیس افسر کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے ایک اور واقعے میں ملوث تھا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ زید راد الحسین نے جمعے کے دن کہا کہ جریدے چارلی ابڈو میں فائرنگ کے واقعے کے بعد اس پر ٹھنڈے دل سے غور کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ 12 افراد کی ہلاکت کے لیے اسلام کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لندن سے وائس آف امریکہ کے لیے اپنی ایک رپورٹ میں سیلا ہینسی نے بتایا ہے کہ یورپ کے مسلمان پیرس کے حملے کے بعد پہلے ہی سے رد عمل کا سامنا کر رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ مدیحہ انور.
زید راد الحسین نے یہ بات جنیوا میں ایک تقریب میں کہی.
We need a moment of calm now. We do not need
ہمیں اس وقت پرسکون رہنے کی ضرورت ہے. ہم جوابی رد عمل نہیں چاہتے. دو دن پہلے جو خون ریز حملہ ہوا اس کے لیے اسلام اور نہ ہی یورپ میں کثیر ثقافتی ماحول کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے, جیسا کہ دائیں بازو کے بعض سیاستدانوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے اس خیال کا اظہار ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب یورپ میں انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے بعض گروپ پہلے ہی ان حملوں کو کثیر ثقافتی پالیسیوں سے جوڑ رہے ہیں. برطانیہ میں دائیں بازو کی سیاسی جماعت یو کے آئی پی کے لیڈر نگل فراج نے ابلاغ کو بتایا ہے کہ پیرس کا حملہ ناکام کثیر ثقافتی رجحان کا نتیجہ ہے, یا پھر جسے انہوں نے ان ملکوں میں مقیم ان لوگوں سے جوڑا جو پانچویں کالم سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی شرپسندی میں مصروف ہیں. جرمنی میں سیاسی گروپ پیگائیڈا نے کہا ہے کہ اس حملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام پسند جمہوریت کے قابل نہیں ہیں. اور فرانس میں انتہائی دائیں بازو کے قومی محاذ کے لیڈر میرین لی پین نے اسلام کو ایک قاتل نظریہ قرار دیا. پورے یورپ میں مسلم برادری نے اس حملے کی مذمت کی ہے. پیرس کی سڑکوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے مسلمانوں نے اپنی برہمی اور خوف کا واضح اظہار کیا ہے. فرانس میں مقیم ایک مصری اسامہ الطبلاوی نے کہا, جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کی زبانی طور پر توہین کرتا ہے تو اس کا جواب بھی الفاظ سے ہی ہونا چاہیے. مسعود الجزائر سے تعلق رکھنے والے فرانسیسی ہیں اور اس معاملے پر کہتے ہیں, یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ اس حملے کے لیے ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. لندن کے کنگز کالج میں اسلام اور مسلم دنیا کی سٹڈی کے شعبے سے متعلق ڈاکٹر کیرول کرسٹن کا کہنا ہے کہ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف اس کا رد عمل ظاہر ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس کے اثرات مسلمانوں میں موجود انتہا پسند عناصر کے خلاف رد عمل سے کہیں پرے ہوں گے. اس بارے میں وسیع تر مسلمان آبادی میں یقیناً ایک خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے اور تشویش موجود ہے, خاص کر مسلمانوں میں, کہ پیرس میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کا منفی اثر نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ مختلف یورپی معاشروں میں مسلمان برادری کے امیج پر بھی پڑے گا. تاہم کنگز کالج لندن کے ڈاکٹر کرسٹن کا کہنا ہے کہ پیرس میں فائرنگ کے اس واقعے کے بعد ایک عام بحث شروع ہوگی کہ مختلف اقدار, آزادی اظہار اور لوگوں کے عقائد کے مابین تضادات سے کس طرح سے نپٹا جائے. مدیحہ انفر, اردو ویو اے, واشنگٹن.
کینیڈا کی پولیس نے دو بھائیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان پر دہشت گردی کے متعدد الزامات عائد کیے ہیں, تاہم مبینہ دہشت گرد کاروائیوں کی تفصیل نہیں بتائی گئی. رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 24 سالہ جڑواں بھائیوں ایشٹن کارلٹن لارمنڈ اور کارلس لارمنڈ کو قومی سیکیورٹی کی فوجداری چھان بین کے بعد جمعے کو گرفتار کیا گیا. ایئر ایشیا کا مسافر بردار طیارہ نمبر 8501 28 دسمبر کو خراب موسم کے باعث بحیرہ جاوا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. جہاز پر عملے اور مسافروں کی کل تعداد 162 تھی. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جہاز کے پچھلے حصے کو پانی سے باہر نکال لیا گیا ہے. تفصیلات بہجت جیلانی پیش کرتی ہیں.
انڈونیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ ایئر ایشیا کے مسافر بردار طیارے کے پچھلے حصے کو بحیرہ جاوا کی تہ سے سطح پر نکال لیا گیا ہے. اس طیارے میں 162 افراد سوار تھے اور یہ 28 دسمبر کو تباہ ہوا تھا. انڈونیشیا کے تلاش اور امدادی کارروائیوں کے قومی ادارے کے ڈائریکٹر سریادی بام بانگ سپریادی کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ہم ایئر ایشیا کے پچھلے حصے کو سمندر کی سطح تک لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ہم فلوٹنگ بیگز کو دیکھ سکتے ہیں اور جہاز کے پچھلے حصے پر تحریر ایشیا کا لفظ بھی دیکھا جا سکتا ہے. بازیاب کرنے والی ٹیموں نے جہاز کے ملبے کے ساتھ غبارے باندھ دیے تھے تاکہ اسے سطح سمندر تک بلند کیا جا سکے. ڈائریکٹر سریادی بام بانگ سپریادی کہتے ہیں کہ اسے کھینچ کر پنکلان بند لایا جائے گا اور اس میں 7 گھنٹے سے 15 گھنٹے تک کا وقت لگ سکتا ہے. چھان بین کرنے والوں کو امید ہے کہ کاک پیٹ وائس اور ڈیٹا ریکارڈرز ابھی بھی پچھلے حصے میں موجود ہیں. ان کی بازیابی کرنا ضروری ہے تاکہ جہاز کی تباہی کا سبب جاننے میں مدد مل سکے. امدادی کارروائیاں کرنے والوں کو پرواز 8501 کے بلیک باکسز سے جمعے کے روز کچھ سگنلز موصول ہوئے ہیں, لیکن عہدیدار کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ باکسز پچھلے حصے سے الگ ہو گئے ہیں. تلاش اور امدادی کارروائیوں کے قومی ادارے کے ڈائریکٹر سریادی بام بانگ سپریادی نے بتایا ہے کہ عہدیدار بلیک باکس کی پوزیشن کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طرح وہ تلاش کے علاقے کو محدود کر سکتے ہیں اور غوطہ خوروں کو وسیع تر علاقے میں تلاش نہیں کرنا پڑے گی. एयरबस A320 शिमाली बुहरा जावा के ऊपर प्रवास करते हुए राडार से गायब हो गई थी। ये जहाज इंडोनेशिया के दूसरे बड़े शहर सुराबाया से सिंगापुर जा रहा था। जहाज की तबाही के नतीजे में अमले के तमाम अफराद और मुसाफिर हलाक हो गए थे। अभी तक सिर्फ 48 लाशें बाजियाब हुई हैं। डायरेक्टर सुप्रियादी कहते हैं कि अब ये जानना अहम है कि जहाज का मरकजी हिस्सा कहाँ है, क्योंकि वहाँ मुसाफिरों की लाशें फंसी होंगी और हलाक होने वालों के खानदान उनकी बाकियात की बाजियाबी के मुंतजिर हैं। वो गुज़श्ता 14 रोज से इंतजार कर रहे हैं कि तबाह होने वाले जहाज के मुसाफिरों की लाशों को सुराबाया लाया जाए। हुकाम को उम्मीद है कि हलाक होने वालों में से बेशतर लाशें समंदर की तह में मौजूद जहाज के बड़े बड़े टुकड़ों से बाजियाब की जा सकेंगी। परवास से पहले और परवास की तबाही के आखिरी लम्हों में भी जहाज के हवाबाजों ने तूफान से बचने के लिए ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने की दरख्वास्त की थी। इस दरख्वास्त को इसलिए रद्द किया गया था क्योंकि उस वक्त इलाके में और भी जहाज मौजूद थे। बेचे जलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
एक अमरीकी जज ने दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत एक इंतहा पसंद मुस्लिम मजहबी मुबल्लिग को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जज ने अबू हमजा के नाम से जाने जाने वाले मुस्तफा कामिल मुस्तफा को न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत में जुम्मे के रोज सजा सुनाई। हमजा के वकला ने नरमी की दरख्वास्त की थी क्योंकि हमजा की एक आंख की बिनाई नहीं है और उनके दोनों हाथ कट चुके हैं। मुलाजमत के बारे में अच्छी खबरों के बावजूद अमरीका में साल के पहले हफ्ते में हिस्स का कारोबार 0.5% कम पर खत्म हुआ। दिसंबर में अमरीका में बेरोजगारी की शरह में 20% कमी हुई है, जो 6 साल में कम तरीन यानी 5.6% है। जुमे को अमरीकी महकमे मेहनत की तैयार की गई रिपोर्ट में भी कहा गया था कि मईशत में 2,52,000 मुलाजमतों का इजाफा हुआ है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि सन 2014 अमरीकियों के लिए कामयाबियों का साल है, जिसकी वो शहादत भी रखते हैं। हफ्ते के रोज सदर ने अपने हफ्तेवार खिताब में कहा कि 1990 से लेकर अब तक सन 2014 मुलाजमत के मौके के लिहाज से मजबूत तरीन साल था, जिसमें बेरोजगारी में 3 अशरों में सबसे ज्यादा तेजी से कमी आई। अमरीकी ज़राए ने बताया है कि विफाकी तफ्तीशकारों और प्रोसिक्यूटर्स ने CIA के डायरेक्टर डेविड पेट्रियस पर धोखाधही के इल्जामात आयद करने की सिफारिश की है, जिन्होंने मुबैना तौर पर खुफिया मालूमात अपनी साबिक मिस्ट्रेस को बताई थी। इन सिफारिशात का इंकशाफ पहले पहल जुमे को अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया। और अमरीका के एक ऐसे स्पेस एक्स बूस्टर रॉकेट से खला में एक कैप्सूल दागा गया है जिसमें कोई इंसान सवार नहीं। कैप्सूल के जरिए 2300 किलोग्राम खुराक और तजरबाती और दीगर साजो सामान हफ्ते के रोज बैन अलाकवामी खलाई स्टेशन में भिजवाया गया। खबरें खत्म हुई। इस हफ्ते ब्रूंडी में फौजी अहदेदारों ने कहा है कि फौजियों ने डेमोक्रेटिक जमहूरिया कांगो के साथ वाकई सरहद के करीब 5 रोज की लड़ाई में लगभग 100 मुबैना बागी जंगजू हलाक कर दिए हैं। गेब जोसलो ने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हुकूमत ने वाकये के बारे में चंद तफसीलात जारी की हैं, लेकिन उसका कहना है कि इसका मुहर्रिक सियासी हो सकता है और जिससे इस साल के इंतखाबात से कबल मजीद तशद्दुद के खतरात पैदा हो रहे हैं। तफसीलात सादिया असद पेश करती हैं।
ब्रूंडी में अहदेदारों ने कहा है कि उन्होंने जंगजुओं में से 9 को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर दारुल हुकूमत बुजुम्बुरा के शिमाल मगरिब में शुरू होने वाले इस तशद्दुद का इल्जाम आयद किया गया है। अहदेदारों ने अभी ये नहीं बताया कि आया वो FNL तहरीक के बागी थे जो इलाके में फाल है, या वो यकसर कोई दूसरा ग्रुप था, लेकिन नायब सदर के तर्जुमान जरवाए एबायेहो कहते हैं कि ये शुबा मौजूद है कि वो मुबैना हमला मुमकिन है उन इंतखाबात में रखना अंदाजी की किसी कोशिश का हिस्सा हो जो प्रोग्राम के मुताबिक मई में शुरू होंगे।
I believe the first incident whereby Burundi suffered an attack.
एबायेहो कह रहे थे कि मेरा ख्याल है कि इस पहले वाकये के पसे पुश्त कोई सियासी मुहर्रिक हो सकता है, जिसमें बुरुंडी डेमोक्रेटिक जमहूरिया कांगो की जानिब से एक हमले का निशाना बना, क्योंकि फौज जो लड़ाई में शामिल थी कहती है कि वो मुसल्ला ग्रुप इलाके में एक बड़े जंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जहां से वो इस साल के इंतखाबात से कबल मुल्क भर में बड़े पैमाने पर हमले करते। ये अल्फाज थे नायब सदर के तर्जुमान जरवाए एबायेहो के। ब्रूंडी में सियासी कशीदगियां पहले ही बहुत ज्यादा हैं, जिसकी एक वजह ये है कि इस बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं कि आया सदर पियर एनक्रोनजीजा को एक तीसरी मुद्दत के लिए ओहदे की कोशिश करने का आईनी इख्तियार है। सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स के मुताबिक इस किस्म के पुरेसरार हमलों से, जिसका इल्जाम डेमोक्रेटिक जमहूरिया कांगो के नामालूम बागियों पर लगाया गया है, ملک میں صرف غیر یقینی کیفیت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ فورم فار اسٹرینتھنگ سول سوسائٹی ان برونڈی کے قانونی نمائندے وٹیل این شمریمانا تشدد کے بارے میں سرکاری موقف سے اختلاف کرتے ہیں۔ بجمبورا سے ایک کمزور فون لائن پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سرکاری شخصیات اور سوشل میڈیا کے ان حالیہ تبصروں پر فکر مند ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حزب اختلاف نے ان حملوں میں مدد کی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصل میں ایک جعلی وضاحت ہو جس سے فائدہ اٹھا کر اصل میں حزب اختلاف کے رہنماؤں یا سول سوسائٹی کے کچھ ارکان کو گرفتار کیا جائے۔ انسانی حقوق کے گروپس میڈیا کے سخت قوانین اور اجتماع کی آزادی پر پابندیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برونڈی میں حزب اختلاف کے کام کرنے کے لیے بہت کم گنجائش موجود ہے۔ گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز کے ارکان نے موومنٹ فار سولیڈیریٹی اینڈ ڈیموکریسی پارٹی کے ارکان کو ان کے ہیڈ کوارٹر سے گرفتار کیا تھا۔ ایک روزہ مقدمے کے بعد 21 ارکان کو بغاوت کے الزامات میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ جروائے ایبایوہو کہتے ہیں کہ حکومت انتخابات سے قبل مزید تشدد کے امکانات کے پیش نظر سیکیورٹی بڑھانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ جب کبھی انتخابات قریب آتے ہیں تو ایک چیز جسے ہم انتخابی جوش و جذبہ کہتے ہیں سامنے آتا ہے جو اس ملک میں بڑھ رہا ہے۔ اس لیے حکومت لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے کر رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے جروائے ایبایوہو کے۔ حزب اختلاف نے سن 2010 میں ہونے والی گزشتہ ووٹنگ کا جعلسازی کے خدشات کی وجہ سے بائیکاٹ کیا تھا، جس کے نتیجے میں صدر نکرونزیزا آسانی سے کامیاب ہو گئے۔ اس ماہ اقوام متحدہ نے آئندہ ہونے والی ووٹنگ کی نگرانی کے لیے فرینچ ایکرونیم مینب نامی ایک انتخابی مبصر مشن شروع کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری جنوبی ایشیا اور یورپ کے دورے پر ہیں۔ اس دورے کے موقع پر وہ بھارت میں سرمایہ کاری کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور ایران کے وزیر خارجہ سے تہران کے جوہری پروگرام کے بارے میں مذاکرات کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیم ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی۔
جرمنی کے شہر میونخ میں عمان کے سلطان سے بات چیت کے بعد کیری بھارت روانہ ہو رہے ہیں۔ کیری کا 6 ماہ کے دوران بھارت کا یہ دوسرا دورہ ہے جہاں وہ گجرات میں سرمایہ کاری کے ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے، جس کی میزبانی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ کیری بھارتی اور امریکی کاروباری سربراہان کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے جو اس اجلاس میں شامل ہو رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان جین ساکی کہتی ہیں کہ وہ موجودہ سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے بارے میں بات کریں گے کہ امریکہ بھارت میں سرمایہ کاری جاری رکھے اور شراکت داری میں اضافہ کرے۔ وہ فورڈ موٹر کمپنی کے ایک پلانٹ کا بھی دورہ کریں گے جس کا جلد ہی افتتاح ہوگا۔ امریکہ کی ان دو سب سے بڑی جمہوریتوں کے درمیان ہونے والی تجارت امریکہ کے محکمہ تجارت کے ایک نمائندے کے مطابق 90 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ وڈرو ولسن سینٹر کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمن کہتے ہیں کہ امریکی کاروباری ادارے بھارت میں انتہائی مضبوط صنعتوں سے فائدہ اٹھانے کے خواہاں ہیں۔
The services industry has for a long time been a real bright spot in India.
مائیکل کوگلمن کا کہنا ہے کہ بھارت میں سروس انڈسٹری طویل عرصے سے بے حد پرکشش ہدف رہی ہے۔ اس میں انتہائی صورت سے حقیقی طور پر ترقی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھارت کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی متعدد فرمیں ہیں جو عالمی سطح پر جانی پہچانی ہیں۔ بھارت میں سربراہ اجلاس سے ہٹ کر کیری بھوٹان کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے، جو امریکہ کے کسی وزیر خارجہ اور بھوٹان کے اعلی عہدیدار کے درمیان ہونے والی پہلی دو طرفہ ملاقات ہے۔ اس کے بعد کیری جنیوا جائیں گے جہاں وہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف کے ساتھ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ جوہری مذاکرات کا اگلا دور جنیوا میں 15 جنوری سے شروع ہو رہا ہے۔ ایران اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی جون کے آخر تک ختمی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ جنیوا میں اپنی ملاقات کے بعد کیری پروگرام کے مطابق بلغاریا جائیں گے جہاں سلامتی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت پر بات چیت کی جائے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بلوچستان میں صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان افغان سرحد پر کوئی 480 کلومیٹر لمبی خندق مکمل ہو گئی ہے اور اس سے جنگجوؤں اور دوسرے جرائم پیشہ عناصر کی سرحد کے پار نقل و حرکت روکنے میں مدد ملے گی، جس سے پاکستان کی قومی سلامتی بہتر ہوگی۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی ممکنہ در اندازی اور غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے کو روکنے کے ساتھ ساتھ منشیات و اسلحہ کی نقل و حرکت بند کرنے کے لیے فرنٹیئر کور بلوچستان نے پاک افغان سرحد پر خندق کودنے کے پہلے مرحلے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ فرنٹیئر کور یعنی ایف سی اوکام نے خندق کے دوسرے مرحلے کا کام جلد شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے اوکام کے مطابق یہ خندق بلوچستان کے 6 اضلاع کے میدانی علاقوں میں کودی گئی ہے۔ 8 فٹ گہری اور 10 فٹ چوڑی خندق کی کھدائی کے منصوبے کا آغاز گزشتہ سال مئی میں ہوا تھا۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ملک کو محفوظ بنانے کے لیے سرحدوں کا تحفظ ناگزیر ہے اور یہ خندق اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
ہمیں اس کو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہم تب تک پاکستان کو سیکیور نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنے بارڈرز کو سیکیور نہ کر لیں، اور یہ ہمارے ہاں بلوچستان میں یہ جو پورس بارڈرز ہیں اس کے لیے سیکیورٹی کے لیے جو فرنٹیئر کور کی کاوشیں ہیں جو وہ ایفرٹس کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ قابل تحسین ہیں۔ اور یہ جو خندق کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی انہوں نے اپنے ریسورسز کے ساتھ اس خندق کو کھودنے کا عمل شروع کیا ہے، اس میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان صوبہ بلوچستان میں پہاڑی اور میدانی علاقوں پر مشتمل 1170 کلومیٹر طویل غیر محفوظ سرحد ہے، جس کے دونوں طرف مختلف پشتون قبائل آباد ہیں۔ اس سرحد کی حفاظت اور یہاں پر منشیات اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کی ذمہ داری فرنٹیئر کور بلوچستان کے سفرد ہے۔ ایف سی کے ڈی آئی جی بریگیڈیئر طاہر محمود نے صحافیوں کو بتایا
جو ہو گئی ہے وہ تقریباً 500 کلومیٹر ہو گئی اور 500 کلومیٹر مزید فیس ٹو ہے ہماری 250 سے 300 کلومیٹر جو کہ پاک ایران بارڈر پہ بھی کچھ خلاف میں کریں گے اور پاک افغان پہ جو کچھ مشکل علاقے ہیں دونوں ملک۔
افغان حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیورل لائن کو سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کرتی اور سرحد پر کسی بھی قسم کی تعمیرات کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے خندق کی کھدائی کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیشن کے قیام کا بھی اعلان کیا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
لیجیے اب باقی عالمی خبریں۔ نائجیریا کے شمال مشرق میں ایک پرہجوم مارکیٹ میں ہفتے کے روز بم کا دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ بم کا یہ دھماکہ دن کے وسط میں بورنو صوبے کے دارالحکومت میدوگوری میں ہوا۔ ادھر فرانسیسی پولیس نے سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ ایک عورت کی بڑے پیمانے پر تلاش جاری ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ہفتے پیرس میں دہشت گرد حملوں کے ایک ہلاک شدہ مشتبہ شخص کی ساتھی ہے۔ حکام 26 سالہ حیات بومدین کو تلاش کر رہے ہیں، جو آمدی کولیبالی کی دوست ہے، جس نے ایک کوشر مارکیٹ میں 4 دکانداروں کو ہلاک کر دیا تھا اور خود بھی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ موقع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے یہ عورت پیرس میں جوئش کوارٹر نامی اس علاقے میں یرغمالوں کو آزاد کروانے کی سیکیورٹی فورسز کی کوشش کے دوران افراتفری میں وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے بومدین کو تصویروں میں اسلام کے روایتی لباس میں ملبوس نشانہ بازی کی مشق کرتے دکھایا گیا تھا۔ کولیبالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شریف اور سعید قواشی بھائیوں کا ساتھی تھا، جو بدھ کو پیرس میں شارلی ایبڈو جریدے پر حملے کے مشتبہ افراد تھے۔ ان بھائیوں کو پولیس نے جمعے کے روز یرغمالوں کو رہا کروانے کی کوشش میں پیرس کے شمال میں ہلاک کر دیا تھا۔ کینیڈا کی پولیس نے 2 بھائیوں کو گرفتار کیا ہے اور ان پر دہشت گردی کے متعدد الزامات عائد کیے ہیں، تاہم مبینہ دہشت گرد کاروائیوں کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 24 سالہ جڑواں بھائیوں ایشٹن کارٹن لارمنڈ اور کارلس لارمنڈ کو قومی سیکیورٹی کی فوجداری چھان بین کے بعد جمعے کو گرفتار کیا گیا۔ ایک امریکی جج نے دہشت گردی کے الزامات کے تحت ایک انتہا پسند مسلم مذہبی مبلغ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ جج نے ابو حمزہ کے نام سے جانے جانے والے مصطفیٰ کامل مصطفیٰ کو نیو یارک کی وفاقی عدالت میں جمعے کے روز سزا سنائی۔ حمزہ کے وکلا نے نرمی کی درخواست کی تھی کیونکہ حمزہ کی ایک آنکھ کی بینائی نہیں ہے اور ان کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ گزشتہ مئی میں حمزہ کو دہشت گردوں کو مادی مدد فراہم کرنے کے تمام 11 الزامات کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ منتقل کیے جانے سے پہلے انہوں نے نوجوان مسلمانوں کو غیر مسلموں کے خلاف جہاد پر اکسانے کے الزام میں 7 سال برطانوی جیل میں بسر کیے۔ یوکرین میں فوج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان لڑائی میں تیزی آئی ہے اور یوکرین کے 4 فوجی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ لڑائی میں ایک ایسے وقت پر اضافہ ہوا ہے جب جرمنی، فرانس، یوکرین اور روس کے لیڈر یوکرین کے بحران پر تبادلہ خیال کے لیے اجلاس کرنے والے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
یوکرین کی فوج نے کہا ہے کہ روس نواز علیحدگی پسندوں کی گولہ باری کے نتیجے میں اس کے 4 فوجی ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ لڑائی میں یہ تیزی ایک ایسے وقت پر آئی ہے جب یوکرین، فرانس، جرمنی اور روس کے لیڈر یوکرین کے بحران کے بارے میں ایک اجلاس کرنے والے ہیں۔ یہ اجلاس 5 روز میں قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقد ہونا ہے، لیکن دونوں جانب سے ہونے والی فائرنگ میں پھنسے افراد امن کے امکانات کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں، کیونکہ یوکرین اور علیحدگی پسند دونوں فریق منسک سمجھوتے کو نظر انداز کر رہے ہیں جس پر انہوں نے ایک دیر پا امن قائم کرنے کے لیے دستخط کیے تھے۔
دونیسکی
مکین ایرا اومالووز کی آیا کا کہنا ہے کہ کون سی فائر بندی، آپ فائر بندی پر کیوں کر یقین کر سکتے ہیں؟ اگر باغی گولی نہ چلائیں تو یوکرینین ہم پر ٹینکوں سے فائر کرتے ہیں، وہ ہمیں ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں۔ اب میرا بیٹا بات کرتے ہوئے ہکلانے بھی لگا ہے، اور یہ خاتون جن کا گھر ہی تباہ ہو گیا ہے کہتی ہیں الیگزینڈرا نکولائنکو بھی ڈونیٹس کی رہنے والی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم گھر کے تہخانے میں چھپے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہمیں جگہ ملتی ہے ہم وہیں چھپتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تہخانوں میں چھپ جاتے ہیں۔ روس نواز علیحدگی پسندوں کی نمائندگی کرنے والے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ تشدد میں اضافہ امن مذاکرات میں تعطل کا نتیجہ ہے۔ منسک مذاکرات میں شامل روس نواز علیحدگی پسند عہدیدار ڈینس پوشیلن کہتے ہیں کہ تشدد میں اضافہ دراصل مذاکرات میں تاخیر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم بات چیت میں جتنی دیر کر دیں گے اور منسک یادداشت میں شامل تمام نکات کی تعمیل نہیں کریں گے، اور جتنا لمبا عرصہ بات چیت کے بغیر گزاریں گے اتنا ہی شوٹنگ اور اشتعال انگیزی کے واقعات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی دوران یوکرین میں حکام روس کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ امدادی قافلوں کو علیحدگی پسندوں تک ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ روسی حکام اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ اپریل 2014 میں علیحدگی پسندوں نے اس بغاوت کا آغاز کیا تھا اور اب تک 4,700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ملازمت کے بارے میں اچھی خبروں کے باوجود امریکہ میں سال کے پہلے ہفتے میں حصص کا کاروبار 0.5% کم پر ختم ہوا۔ دسمبر میں امریکہ میں بے روزگاری کی شرح میں 20% کمی ہوئی ہے، جو 6 سال میں کم ترین یعنی 5.6% ہے۔ جمعے کو امریکی محکمہ محنت کی تیار کی گئی رپورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ معیشت میں 252,000 ملازمتوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں مل آرسیگا کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
تازہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کی بے روزگاری کی شرح 5.6% ہو گئی ہے۔ امریکی محکمہ محنت کی جانب سے جمعے کے روز جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکی معیشت ماضی کی نسبت مستحکم ہوئی ہے اور امریکہ میں 252,000 ملازمتوں کا اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ معیشت میں بہتری کی صورتحال اور ملازمتوں میں اضافے کے حوالے سے حالیہ اعداد و شمار اس سے بہت بہتر ہیں جس کی پیشین گوئی معاشی ماہرین نے کی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملازمتوں کے حوالے سے سال 2014 گزشتہ 15 سالوں میں سب سے بہتر سال ثابت ہوا۔ تاہم اس رپورٹ کے بارے میں bankrate.com کے مارک ہیمرک کہتے ہیں کہ بے روزگاری کی شرح 6 سال میں سب سے کم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آجر زیادہ کارکنوں کو ملازمتیں دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے سن 2014 روزگار کی تشکیل کے لحاظ سے ایک انتہائی مستحکم سال تھا۔ پے رولز میں 30 لاکھ ملازمتوں کے اضافے کو دیکھتے ہوئے یہ سن 1999 کے بعد سے بہترین سال تھا۔ بہرحال اس خوش آئند اضافے کے ساتھ ایک تلخ حقیقت اجرتوں میں کمی ہے۔ دسمبر میں فی گھنٹے کی اوسط اجرت میں 5 سینٹس کی کمی ہوئی۔ اے ڈی پی نامی پے رول پروسیسنگ فرم کے سربراہ آہیو یلدر میس کہتے ہیں ملازمتوں کی تعداد خوش آئند ہے اور یہ وسیع البنیاد بھی ہے، تاہم معیشت کی مجموعی بہتری کے لیے جو واحد چیز کم ہے وہ اجرتیں ہیں۔ معیشت میں ملازمتوں کے اضافے کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بہتر اجرتوں کی ضرورت ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ گو کے بے روزگاری کی شرح میں کمی کا رجحان دیکھا گیا ہے، اس کے باوجود امریکہ میں گزشتہ برس 80,70,000 افراد ابھی تک بے روزگار ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ سن 2014 امریکیوں کے لیے کامیابیوں کا سال ہے جس کی وہ شہادت بھی رکھتے ہیں۔ ہفتے کے روز صدر نے اپنے ہفتے وار خطاب میں کہا کہ 1990 سے لے کر اب تک سن 2014 ملازمت کے مواقع کے لحاظ سے مضبوط ترین سال تھا، جس میں بے روزگاری میں 3 اشروں میں سب سے زیادہ تیزی سے کمی آئی۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ افورڈیبل کیئر ایکٹ کی بدولت 1 کروڑ امریکیوں کو گزشتہ برس صحت کی سہولتیں میسر آئیں۔ صدر اوباما نے یہ خطاب امریکی ریاست ٹینیسی میں ایک یونیورسٹی میں کیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ ہر ذمہ دار طالب علم کے لیے کمیونٹی کالج میں 2 سال تک تعلیم مفت کر دی جائے گی۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نام نگار لوئس ریمیرس کی وائٹ ہاؤس سے بھیجی گئی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے جمعے کو امریکی ریاست ٹینیسی میں امریکاز کالج پرومس نامی اس منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے تحت کالج کی یا ٹیکنیکل ٹریننگ کی 2 سال کی ابتدائی تعلیم کو پہلی بار امریکہ میں سب کے لیے مفت کر دیا جائے گا۔ ان کے الفاظ،
It shouldn't matter what your last name is or what we look like or what family we were born into or
وہ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کا خاندانی نام کیا ہے اور آپ کیسے نظر آتے ہیں یا آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کس کی عبادت کرتے ہیں۔ جو چیز اہم ہے وہ کوشش اور اہلیت ہے، اور یہی امریکہ کا وعدہ ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارا تعلیمی نظام یہاں رہنے والے ہر شخص کے لیے کام کر سکے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ سمعین، اس پلان میں حکومت سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ کمیونٹی کالجوں میں پڑھنے والے لوگوں کے لیے رقوم کی ادائیگی کرے۔ یہ ادارے 2 سال کی ڈگری دیتے ہیں اور ایسے افراد کے لیے ایک کم قیمت متبادل ہیں جن کے پاس 4 سال کی ڈگری پر مشتمل زیادہ مہنگی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کی مالی استطاعت یا تعلیمی اہلیت نہیں ہے۔ لیکن کمیونٹی کالج کی فیس بھی، جو اوسطاً $3,000 سالانہ ہے، بہت سے امریکیوں کے لیے بہت مہنگی ہے، جن میں کم آمدنی والے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان طالب علم یا بڑی عمر کے ایسے افراد شامل ہیں جو تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں یا جنہیں اضافی مہارتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ صدر اوباما نے یہ اعلان ناکسویل کے ایک کمیونٹی کالج کے دورے میں کیا۔ انہوں نے مزید کہا،
Every American, whether they're young or just young at heart, should be able to earn the skills and education necessary to compete and win.
وہ کہہ رہے ہیں ہر امریکی کو، خواہ وہ نوجوان ہو یا نوجوان دل رکھتا ہو، اس کا اہل ہونا چاہیے کہ وہ ایسی مہارتیں اور تعلیم حاصل کر سکے جن کا 21ویں صدی کی معیشت میں کامیابی کے حصول کے لیے مکمل کرنا ضروری ہے۔ لہذا آج میں امریکہ میں کمیونٹی کالج کی ٹیوشن کے اخراجات کم کرنے کے ایک منصوبے کا اعلان کر رہا ہوں، اسے صفر پر لانے کا۔
So, today, I'm announcing an ambitious new plan to bring down the cost of community college tuition in America. I want to bring it down to zero.
صدر کے سلام کا زبردست تالیوں کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس پروگرام پر امریکی حکومت کے متوقع اخراجات 10 برس کے عرصے میں $60 بلین ہیں۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کی وجہ سے صدر نئی ریپبلکن غلبے والی اس کانگریس کے ساتھ تنازع کے ایک راستے پر جا سکتے ہیں جس کے ارکان وفاقی اخراجات میں کٹوتی کی مہم پر ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ اس کوشش کو دونوں پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو سکے گی۔ سامعین، یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے کہ صدر اوباما نے یہ اعلان ٹینیسی میں کیا ہے۔ یہ ریاست پہلے ہی ایک پلان کے تحت کمیونٹی کالجوں میں مفت تعلیم کی پیشکش کرتی ہے، جس کی تحریک ایک ریپبلکن گورنر نے دی ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ دوسری ریاستیں بھی اس کی تقلید کریں گی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی تفتیشکاروں اور پروسیکیوٹرز نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر ڈیوڈ پیٹریس پر دھوکہ دہی کے الزامات عائد کرنے کی سفارش کی ہے، جنہوں نے مبینہ طور پر خفیہ معلومات اپنی سابق مسٹریس کو بتائی تھیں۔ ان سفارشات کا انکشاف پہلے پہل جمعے کو اخبار نیو یارک ٹائمز نے کیا، جبکہ پیٹریس نے 2 برس پہلے ریٹائرڈ 4-سٹار جنرل کی حیثیت سے اپنے انٹیلیجنس کے عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ امریکی اٹارنی جنرل کی حیثیت سے ایرک ہولڈر یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا پیٹریس کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے جو کسی خفیہ اطلاعات کے افشا کے الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ امریکہ کے ایک ایسے اسپیس ایکس بوسٹر راکٹ سے خلا میں ایک کیپسول داغا گیا ہے جس میں کوئی انسان سوار نہیں۔ کیپسول کے ذریعے 2300 کلوگرام خوراک اور تجرباتی اور دیگر ساز و سامان ہفتے کے روز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں بھیجوایا گیا ہے۔ ایسے میں جب راکٹ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی جانب رواں ہے، بوسٹر بحر اوقیانوس میں ایک پلیٹ فارم پر کامیابی سے اتر نہیں پایا۔ تاہم بوسٹر کی ناکامی کا اصل اثر راکٹ کے اپنا مشن کامیابی سے انجام دینے پر کوئی نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھائی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
لیجیے اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمہ نیکی داریا۔
ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس یا یو ایس پی ٹی او نے 15 دسمبر کے ہفتے کے دوران انٹلیکچل پراپرٹی یا آئی پی سے متعلق اتاشیوں کے سالانہ اجلاس کا انعقاد کیا۔ سن 2007 سے شروع ہونے والے ان اجلاسوں میں ہر سال یو ایس پی ٹی او اور دوسرے سرکاری اداروں، تنظیموں، ایسوسی ایشنز اور یونیورسٹیوں سے شرکا انٹرنیشنل آئی پی اور یو ایس پی ٹی او کے آئی پی اتاشیوں کے کام سے متعلق معلومات کے تبادلے کے لیے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اجلاس تمام 11 آئی پی اتاشیوں کو اپنی کامیابیوں کے بارے میں معلومات کے تبادلے، امریکہ میں پیٹنٹ، ٹریڈ مارک اور کاپی رائٹ کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت سے متعلق بریفنگز میں شرکت، اپنے علاقوں کے حالات پر اسٹیک ہولڈرز کو بریف کرنے اور دوسرے اداروں، اسٹیک ہولڈرز اور غیر ملکی آئی پی اتاشیوں کے ساتھ رابطے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں۔ ان اجلاسوں میں ہونے والی گفت و شنید، آئی پی کے تحفظ اور بیرون ملک اس کے نفاذ کو بہتر بنانے کے مقصد سے امریکی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ معلومات کے تبادلے اور ہم آہنگی کو آسان بناتی ہے۔ یو ایس پی ٹی او آئی پی اٹیچی پروگرام امریکی سفارت خانوں اور بیرون ملک قونصل خانوں میں یو ایس پی ٹی او کی نمائندگی کے لیے ماہرین تعینات کرتا ہے۔ آئی پی کے بارے میں امریکی حکومت کی پالیسی کے موقف کی وکالت کرتا ہے اور ملکوں کو آئی پی سے متعلق اپنے انتظام اور تحفظ کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ آئی پی کی اتاشی بہت سی صنعتی تنظیموں، کاروباری اداروں اور دوسرے امریکی اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے آئی پی کے اپنے حقوق کے تحفظ اور نفاذ اور دنیا بھر کے علاقوں میں مقامی آئی پی قوانین کا صحیح راستہ تلاش کرنے کی ان کوششوں میں معاونت کر چکے ہیں۔ ہر آئی پی اتاشی بین الاقوامی قانون، پالیسی اور نفاذ کے شعبوں میں مہارت رکھتا ہے۔ الیگزینڈریا کے اجلاسوں سے قبل کے ہفتے میں آئی پی اتاشیوں نے سان فرانسسکو اور سین ہوزے کیلیفورنیا میں لوگوں سے ملاقاتیں کی، جن میں ہائی ٹیک آرگنائزیشنز، قانونی تنظیموں اور یونیورسٹیوں کے نمائندے شامل تھے۔ ان ملاقاتوں نے معلومات اور ان متعدد تنظیموں کے ساتھ جو آئی پی اتاشی پروگرام اور بیرون ملک آئی پی سے متعلق امریکی پالیسی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں رابطے استوار کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس تقریب کے سلسلے میں امریکی چیمبرز آف کامرس نے آدھے دن کی ایک گفت و شنید کا اہتمام کیا، جس میں آئی پی اتاشیوں نے چیمبرز کے ارکان اور عام لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وہ گفتگو اس چیز کو یقینی بنانے پر مرکوز تھی کہ آئی پی سسٹمز بیرون ملک امریکی مفادات کے تحفظ میں مدد کریں، جبکہ تجارتی رکاوٹوں میں کمی اور مضبوط اقتصادی نمو کی حوصلہ افزائی کریں۔ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس یا املاک دانش کے حقوق کا تحفظ امریکی پالیسی کا ایک اہم ہدف ہے۔ جب موجودوں فنکاروں، قلمکاروں، دانشوروں، اداکاروں، گلوکاروں اور دوسروں کو ان ثمرات کی ضمانت دی جاتی ہے جو ان کی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں نے ان کے لیے حاصل کیے ہوں، تو دنیا ایک بہتر اور مزید تعمیری جگہ بن جاتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
چار کرداروں اور دو متضاد رشتوں کی کہانی، زندگی تم ہو، تفصیلات فکر و فن میں۔
سانسوں سے جدا، کاٹے نہ کٹے زندگی۔
پاکستان کے نجی چینلز نے ڈراموں کو آب حیات عطا کیا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی ڈراموں کو جو منفرد پہچان ملی ہے، اس کی بنیاد اگرچہ پی ٹی وی نے رکھی تھی، لیکن اسے عروج دینے میں نجی ٹی وی چینلز کا بہت اہم کردار ہے۔ آج نجی ٹی وی چینلز کے تیار کردہ ڈرامے دنیا بھر میں اور خاص طور پر بھارت میں جس قدر مقبول ہیں، وہ انہی چینلز کے سبب ممکن ہو سکا ہے۔
اگر میں آپ کے پر بوجھ ہوں نا امی، تو میں گھر سے چلی جاتی۔
اگر تم نے یہاں آنے کی کوشش کی یا میری فیملی کو رنگ کیا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔
پاکستان کے ہی ایک نجی ٹی وی چینل سے اب ایک اور نیا ڈراما سیریل زندگی تم ہو شروع ہوا ہے، جو دراصل رشتوں پر قربان ہو جانے والوں کی امر داستان ہے۔
زمانہ کچھ نہیں، آگے تمہارے زندگی تم ہو، زندگی تم ہو۔
کہانی میں چار مرکزی کردار ہیں، احسن، عشا، سویرا اور سعد۔ چاروں فطری طور پر مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ احسن عشا کا بہنوئی ہے۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی عشا کی بہن ایک حادثے میں انتقال کر جاتی ہے، لہٰذا دونوں بچیوں کی پرورش عشا کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔
کیا ہو گیا آپ کو؟
ماما نے بھی تو آنکھیں بند کی تھی اور وہ مر گئی تھی۔
میں کل احسن سے تمہاری شادی کی بات کرنے والی ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں بات نہیں کرنی۔
آپ کیوں بار بار میری شادی کا ذکر کر کے میری اہمیت گرا دیتی ہے؟
عشا کے دل میں احسن کے لیے نرم گوشہ موجود ہے۔ اسے امید تھی کہ احسن اسے پرپوز کرے گا، لیکن کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے جب احسن اپنے بھائی سعد کی باتوں میں آ کر سویرا سے شادی کر بیٹھتا ہے۔
ماما میشا انٹی کو ہماری ماما بنانا چاہتی تھی، تو وہ ہماری بات کبھی نہیں مانتے اور غصہ بھی کرتے۔
اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا فیصلہ کیا، آج نہیں تو کل اسے آئے گی عقل، واپس آئے گا تمہارے پاس۔
اور اس سے ایک دن کا انتظار کب تک کرتی رہے میری بیٹی؟ دو سال، پانچ سال یا پھر دس سال؟
کیوں انسان دل کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی ایک انسان کے بغیر ساری دنیا اجنبی محسوس ہوتی ہے؟
بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ اس سازش سے نہ صرف احسن کی زندگی بھنور میں پھنس جاتی ہے، بلکہ احسن کے دونوں بچے بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جبکہ سعد خود صاف بچ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے۔
مجھے نہیں پتا احسن، میرے اندر کہاں سے ہمت آئی یہ سب کچھ کہنے کی، لیکن احسن، میں تمہیں اتنا ویران، اتنا مایوس نہیں دیکھ سکتی ہوں۔
سازش کیا تھی اور کہانی کا انجام کیا ہوا، یہی زندگی تم ہو کا مرکزی پلاٹ ہے، جسے ارم وسی اور سائمہ وسی نے تحریر کیا ہے۔ ڈرامے کی ہدایات دی ہیں فرقان صدیقی نے، جبکہ اداکاروں میں شامل ہیں شہود الوی، اریج فاطمہ، یاسر مظہر، جگن قاسم اور منظور قریشی۔
اپنوں سے جدا، ٹکڑوں میں بٹے زندگی۔ اندھیرے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، روشنی تم ہو۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
زندگی تم ہو، زندگی تم ہو۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر نیلوفر مغل، انجینئر کرٹس بائنم۔ اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔